الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بركه وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان کے مکتب سے، ان کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ روز قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو خدا پرچم عزا کو سربلند کرنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ما صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پردگار عالم نے دین مبین کے اندر توحید کو بنیاد قرار دیا ہے. یہ پورا دین ایک بنیادی فکر کے اوپر ہے، اس کے ایک اساس ہے، اور وہ بنیاد اور وہ اساس یہ ہے کہ اس خدا، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کی وحدانیت کے ہم سب معتقد ہیں. جو بھی ہدایت پردگار عالم کی طرف سے آئی ہے وہ سب دین کی صورت میں ہے، اور دین جو کچھ بھی ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق دین فقط اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو بھی دین لے کر آئے ہیں، وہ درحقیقت اسلام لے کر آئے ہیں. اور اس اسلام کے اندر ہم جب بنیاد کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں تین بنیادی اصول قرار پاتے ہیں، اور جن کو ہم تشریح کرتے ہوئے اصول دین، پانچ اصول دین کی صورت میں بیان کرتے ہیں. ایک، اس کائنات میں اور اس پورے نظام میں خالق کی حقیقت ہے، جس سے توحید اور عدل کے دو بنیادی اصول دین قرار پاتے ہیں. دوسرا، اس نظام کے اندر پیغام کی حقیقت ہے، پیغام اور پیغام لانے والوں کی حقیقت ہے، جس کو ہم نبوت اور امامت کے اندر دیکھتے ہیں. اور تیسرا، اس پوری کائنات کا ایک مقدر ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک منزل ہے پوری کائنات کے لیے، جس کو ہم قیامت یا در حقیقت معاد کی صورت میں پہچانتے ہیں، کہ ہم معتقد ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا قرار پائے گی. دین ان تین بنیادوں کے اوپر ہے، ایک اس کا خالق، ایک اس کا پیغام، اور ایک اس کا مقدر، اس کا اختتام. جس کسی نے جہاں کہیں بھی دین سے دشمنی کرنی ہے، اس نے ان تین تصورات میں سے کسی ایک کے اندر اپنی دشمنی کو انجام دینا ہے. یا وہ خالق کی فکر سے ٹکرائے گا، یا وہ پیغام کے اندر تبدیلی کرے گا، یا وہ معاد کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرے گا. یہ وہ بنیادی ترین مشکل ہے جس کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہیں۔ گزشتہ ادیان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے اپنے مطلب کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ جیسے کہ اعلان ہوا، آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ اگلی مجلس سے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب 6 سفر المظفر سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تقریباً تمام ادیان کے اندر جو دین اسلام سے پہلے آئے ہیں، ان سب کے اندر انحراف کی کوئی نہ کوئی صورت ظاہر ہوئی ہے، اور وہ انحراف معمولاً وحدانیت کے تصور کے اندر حاصل کیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی دین اسلام کے ساتھ یا خدا کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، وہ اس دین کے تصور کو تبدیل کرنے کے لیے کسی ایک فکر کو دین کے اندر داخل کرتے ہیں، اور فکر کو دین میں داخل کرنے کے بعد اس سے اپنے نتائج کو حاصل کرتے ہیں، جس کے اوپر بے انتہا محنت کی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا گمراہی کا منصوبہ یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کے مقام کو کسی غلط طریقے سے تشریح کرے اور الوہیت کے کسی انداز میں پیش کر دے۔ میں اس سے پہلے کہ یہ مشکل عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی اور توجہ آپ کی درکار ہوگی، اس سے پہلے ایک اور بات عرض کروں گا۔ ہم لوگ شیطان کے منصوبوں کو تسلسل کے اندر اپنے نظر میں نہیں لاتے، ہم اللہ کے منصوبے کو سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اسی خدا کی طرف سے آئے ہیں، اسی خالق کی طرف سے آئے ہیں جس کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ خدا متعال کا ایک سلسلہ ہدایت ہے، انبیاء کے بعد انبیاء، انبیاء کے بعد ائمہ، یہ خدا متعال کے سلسلے ہدایت کا حصہ ہے۔ تصور کیجئے شیطان اس سلسلے میں کیا انجام دے رہا ہے۔ آیا شیطان کی گمراہی صرف انفرادی صورت میں ہے، آپ کو اور مجھے گمراہ کرتا ہے، یا اس کا بھی گمراہ کرنے کا کوئی سلسلہ ہے، اس کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ خالق کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دین بھیجا، اس کا منصوبہ ہے کہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دین بھیجے گا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ختم ارتبت دین کو لے کر آئیں گے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے سلسلے ہدایت کو معین کیا ہوا ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ شیطان کا کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے، شیطان کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے، یا نہیں شیطان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، شیطان بس آج کی رات بیٹھ کر جو کرے گا وہ کرے گا، کل کے لیے پلاننگ نہیں ہے، ایسا قطعاً قابل تصور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر شیطان کوئی خاص دشمن نہیں تھا، شیطان پھر چھوٹا موٹا دشمن ہوتا۔ اتنا بڑا دشمن نہ ہوتا جس کے لیے خدا کہے کہ انہو لکم عدو مبین، اتنا بڑا دشمن نہیں ہوتا، پھر اس کی دشمنی چھوٹی سی ہوتی۔ اور قطعاً ایسا نہیں کہ شیطان کی دشمنی چھوٹی سی ہے، اصل شیطان کی دشمنی عمیق ہے، بہت گہرائی کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہاں تک کہ ہم اس موضوع کو اور تھوڑا لے کر آگے بڑھیں، اور آج چونکہ ہم نے اس سلسلے کو اختتام تک بھی لے کے جانا ہے، اور اس انتہائی اہم مفہوم کو آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا ہے، تو آپ کی توجہات بہت چاہیے ہوگی، اور تھوڑا سا وقت بھی آج زیادہ لگے گا، پہلے ہی سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد و عجل فرجہم۔ ایک حکایت اور ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ آج کل جیسے کوئی زمانہ ہوگا، شاید بارشیں کافی تھیں، کہیں پہ پانی گرا ہوا تھا جس کے بارے میں اس کو پتہ تھا کہ یہ نجس ہے۔ وہاں سے گزرتا ہے، ایک موقع کے اوپر پانی کے برابر سے گزرنے لگتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، پانی میں گر جاتا ہے، پانی میں گرتا ہے، اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے لیے جا رہا تھا، سوچتا ہے کہ اب تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نجس کپڑوں میں مسجد جاؤں، لہذا اب میں گھر واپس جاتا ہوں۔ جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کپڑے نجس ہو گئے، کیا میں کپڑے بدل کے دوبارہ نہ آ جاؤں، مسجد کے ثواب سے اپنے آپ کو کیوں محروم کروں، تو کپڑے بدل کے دوبارہ آ جاتا ہوں، اللہ کی بندگی اچھی ہے۔ تو وہ جاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے، اور تھوڑا سا خیال کرتا ہے کہ جہاں پہ سلپ ہوا تھا اس دفعہ کہیں دوبارہ سلپ نہ ہو جائے۔ وہاں سے گزرنے لگتا ہے، بدقسمتی ٹکراتی ہے، پھر سلپ ہو جاتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر پانی میں گر جاتا ہے، کپڑے پھر نجس ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے آج میرے مقدر میں شاید جماعت کی نماز نہیں لکھی، اب میں گھر جاتا ہوں کپڑے بدلوں گا اور اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. پھر سوچتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ پھر آ جاؤں، یعنی تیسری دفعہ. کہتا ہے شاید کوئی معاملہ ہے، خدا مجھ سے شاید کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں. میں گھر جاتا ہوں دوبارہ کپڑے بدل کے آتا ہوں. وہ دوبارہ کپڑے بدل کے آتا ہے اور اب خاص طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ دو دفعہ پھسلا تھا اب دوبارہ نہ پھسل جائے کہیں سے بارہ. نزدیک آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی چراغ لیے کھڑا ہے وہاں پر، چراغ لیے کھڑا ہے. جب نزدیک آتا ہے تو جو چراغ لیے کھڑا تھا وہ کہتا ہے دیکھنا ذرا ہوشیار ہے نا، یہاں پھسل نہ جانا کہیں. تو کہتا ہے کہ تو انتہائی مددگار آدمی ہے، تو میرا بہت ہمدرد ہے، تو مجھے پھسلنے سے بچا رہا ہے، تجھے پتا ہے میں یہاں دو دفعہ پھسلا ہوں. کہنے لگا میں ایسا خاص ہمدرد نہیں ہوں، میں شیطان ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے شیطان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ ایسا نہیں تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت بڑا دشمن ہے، اور تو میرے ساتھ بہت ہمدردی کر رہا ہے کہ میرے لیے چراغ بھی لے کر کھڑا ہے کہ میں وہاں گر نہ جاؤں کہیں، میرے کپڑے نجس نہ ہو جائیں. کہنے لگا نہیں، مشکل یہ نہیں ہے، وہ جو دو دفعہ گرا تھا تو وہ بھی میں نے ہی گرایا تھا، میں نے گرایا. کہنے لگا یہ معرکہ بہت عجیب ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو نے گرایا تھا اور تیسری دفعہ چراغ لے کے کھڑا ہے. کہنے لگا ہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ تجھے گرایا تھا اور تو واپس گیا تو خدا متعال نے تیرے آدھے گناہ بخش دیا. تو نے کہا کہ میں پھر آؤں گا تو خدا نے تیرے آدھے گناہ بخش دیا. جب میں نے دوبارہ تجھے گرایا اور تو پھر واپس آیا نماز پڑھنے کے لیے، خدا نے تیرے باقی آدھے بھی بخش دیے. اب میں لیے کھڑا ہوں کہ اب اگر میں تو غلطی سے بھی گر گیا اور واپس آ گیا تو قیامت تک کے لیے میرا دروازہ بند ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. شیطان منصوبے بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ بہت سخت بناتا ہے شیطان، بہت سخت منصوبے بناتا ہے. یعنی اگر میں اور آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو ملٹائی نیشنلز ہیں ان کی پلاننگ شیطان سے زیادہ پیچیدہ ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں، اس سے زیادہ پیچیدہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. اب آپ تصور کیجئے یہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز چلا رہے ہیں ان میں سے بعض 150 ملکوں میں، 200 ملکوں کے اندر بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک شیطنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک شیطانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ان کی منصوبہ بندی شیطان کی منصوبہ بندی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کی منصوبہ بندی بہت پیچیدہ ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ اس کے نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے. اس کا نظام کتنا بڑا ہے، اس کے نظام میں کتنی پیچیدگی ہے. یوں تصور فرمائیے، اس کو خدا کے نظام سے اگر ٹکرانا ہے تو سادہ نظام سے نہیں ٹکرا سکتا وہ. اگر خدا کا نظام اتنا وسیع ہے کہ جو ہزاروں سال کے اوپر مشتمل ہے اور وہ مسلسل خدا کے نظام کے اندر کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا نظام بھی ہزاروں سال پہ ہوگا اور بہت پیچیدہ نظام ہوگا. اب دیکھیں نا، اتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا کہ 6 ارب انسانوں میں سے بہت سارے اس میں مبتلا ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. اب یہ جو شیطان کا انتہائی پیچیدہ نظام ہے، یہ کن اصولوں پہ چلتا ہے؟ یہ بہت اہم چیپٹر ہے اسلام کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیطان شناسی، شیطان کو پہچاننا. تصور فرمائیے اگر یہ موضوع اہم نہ ہوتا تو خدا نے متعال شیطان کے بارے میں قرآن کریم میں 10 آیتیں نہ دیتا. کیوں خدا نے متعال نے شیطان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اتنی آیتیں دی ہیں اور نہیں معلوم کتنے انبیاء جن کا تو ذکر بھی نہیں کیا ہے. شیطان کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے، یہ موضوع اگر اہم نہ ہوتا تو کیوں خدا نے متعال نے کہا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہم نے دین اسلام کے بہت سارے موضوعات کو نظر انداز کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک موضوع یہی اہم موضوع ہے. ہم نے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن نہیں کیا کہ شیطان ہے کیا چیز، شیطان کا نظام کیسا نظام ہے، شیطان گمراہی کیسے دیتا ہے، اپنی گمراہی کو لوگوں کے لیے دلچسپ کیسے بناتا ہے، کیسے لوگوں کو جہنم میں جانا قابل قبول ہو جاتا ہے، کیسے لوگوں کو خدا کی دشمنی قابل قبول ہو جاتی ہے، خدا سے دشمنی کرنے لگتے ہیں لوگ، یہ سب کیسے ہوتا ہے، پورا نظام بناتا ہے، اس نظام کے اندر مسلسل پیچیدگی ڈالتا ہے. مثلا اس نظام کے سادہ ترین حصہ میں سے ایک حصہ یہ ہے، انبیاء کے مقام کو تبدیل کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں انبیاء کے مقام کو تبدیل کرتا ہے، اور سادہ ترین کام یہ کرتا ہے کہ انبیاء کے مقام کو بعض اوقات گرانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور وہ یہ کام کیوں کر پاتا ہے؟ توحید کے بارے میں لوگوں کی کم علمی کے نتیجے میں۔ اگر لوگ توحید کے بارے میں اچھے طریقے سے علم رکھتے ہوں، کبھی نبوت کے مقام کو توحید کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکے گا، لیکن بار بار کھڑا کرتا ہے، بار بار اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ آپ تصور فرمائیے، یہودیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے معاملے میں کامیابی حاصل کر گیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے، اس نے حضرت عزیر کے معاملے میں کامیابی حاصل کر لی۔ عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں واضح کامیابی حاصل کر لی اس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت نے کہہ دیا کہ یہ ابن اللہ ہے، یہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ یہ کامیابیاں کیسے حاصل کرتا ہے؟ کیوں؟ لوگوں کا توحید کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں ہوتا، لوگوں کی توحید کے بارے میں غفلت کو استعمال کرتا ہے، اور اس طرح کی بعض کارروائیاں کر کے دین خدا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس دین خدا کو نقصان پہنچانے میں طریقہ کار کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ وہ جو پیغام لانے والا ہے اس کو خدائی کے مقام تک لے کے جائے گا۔ یہ مسلسل کام ہے جو یہی کرے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنے کے بجائے صرف ایک سوال چھوڑ دوں گا، دین اسلام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ جو ہر دین میں کرتا ہے وہ اس دین میں کیوں نہیں کرے گا، جبکہ یہ ترکیب پچھلے ادیان کے اندر کامیاب بھی ہوئی ہے، تو اس ترکیب کو یہاں نہیں آزمائے گا؟ بریکٹس کے اندر کبھی اس مسئلے پہ سوچئے گا، بت پرستی کو رائج کیسے کرتا ہے؟ بت پرستی کو رائج کیسے کرتا ہے؟ بت پرستی کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ میں پھر عرض کروں گا، یہ دوسرا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ ہم نے کچھ موضوعات کو آسان سمجھ کر ان پہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے شیطان کے موضوع کو تقریباً مذاق سمجھ کر اس پر محنت نہیں کی ہے اور نقصان اٹھایا ہے۔ بت پرستی کو سمجھا جیسے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا اس کے اوپر دوبارہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بت پرستی باقی ہے، بت پرستی جاری ہے۔ آپ کہیں گے وہی جو انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، نہیں وہ نہیں، وہ جو پاکستان میں ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی بت پرستی ہو رہی ہے، وہ جو امریکہ میں ہو رہی ہے، وہ جو یورپ میں ہو رہی ہے، یہ سب بت پرستی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اردو کے اندر ایسے ہی کہیں ہلکا پھلکا سمجھنے کی کوشش کرے، مصر کے ایک رائٹر ہوتے تھے سید محمد قطب نام کر کے، 40-50 سال پہلے انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی تھی، انہوں نے کتاب لکھی 20ویں صدی کی جاہلیت۔ 20ویں صدی کی جاہلیت، کبھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو بت پرستی ہے، یہ ضروری نہیں ہے بتوں کے سامنے ہی سر جھکا کرو، یہ بت پرستی بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ مثلا آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں، آج کل بہت سارے لوگ میڈیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، میڈیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شباہتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس طرح بت سامنے ہوتا ہے بت نہیں بولتا ہے، ٹی وی سامنے ہوتا ہے ٹی وی نہیں بولتا ہے، بت کے پیچھے ابو جہل ابو سفیان ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کن بندوں کی اطاعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ بتوں کے سامنے تسلیم محض ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو یہ کہے گا وہ کریں گے، اس طرح ہماری پتہ نہیں کتنی آبادی ہے جو میڈیا کے سامنے تسلیم محض ہو کر کھڑی ہے، جس کا ایڈورٹائزمنٹ آئے گا وہ خرید لیں گے۔ آپ بت پرستی میں مبتلا ہیں، جو فیشن دے گا وہ لے لیں گے، کیوں لیا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ فیشن لینے کی؟ چونکہ میڈیا پہ آ گیا آپ نے لے لیا، یہ بت پرستی ہے۔ عقل کا استعمال نہیں کرنا بت پرستی کا حصہ ہے، کیوں آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے؟ کیوں میڈیا کے دھوکے میں مبتلا ہے؟ اس طرح نہیں معلوم کتنی بت پرستیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی عوام کو حکومت کی بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو حکومت کہے گی وہ ہوگا۔ یہ سب بت پرستی کی مختلف اقسام ہیں جو رائج ہوئی ہیں، شیطان نے ان بت پرستیوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ بہت فائدہ اٹھایا. میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صل علی محمد محمد. شیطان اس طرح فکروں سے کھیلتا ہے, وہ دین کے اندر انحراف ایجاد کرتا ہے. دین اسلام کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ قطعاً کیا ہوگا, کیوں نہیں کرے گا؟ جب اس کو تین تجربے کامیابی کے ساتھ مل چکے ہیں, بت پرستی کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوا ہے, تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اور اگر آپ کو آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر آنے والی بت پرستی دیکھنی ہو, تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. میں سارے سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہوں, تاکہ کچھ سوالوں کو آپ کے ذہن ڈھونڈیں اور بعد میں کسی اور سے بھی آپ طلب کریں. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا جواب نہیں دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی کے باہر کوئی بچا تھا کیا؟ نہیں. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں بچا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا آج کشتی سے باہر کوئی پناہ نہیں ملے گی, اب جو ہے وہ سب غرق ہوگا. سب غرق ہو گیا تھا. جو کشتی میں تھے جنوں حشر وحوش, وہ سب بچے تھے. جو جانور انسان کشتی کے اندر تھے, بس وہ بچے تھے. یہ جو بچے تھے, یہ سب اللہ کے ماننے والے تھے یا باغی تھے؟ نہ صرف ماننے والے تھے, بلکہ امتحان ہوئے ہوئے ماننے والے تھے. ان لوگوں نے 40-40 سال, 60-60 سال, 100-100 سال امتحان دیے تھے اللہ کی بندگی میں. یہ ماننے والے بچے تھے. اچھا, باقی کوئی بچا تھا؟ کوئی نہیں بچا تھا. پھر سوال کروں گا, پھر بت پرستی کہاں سے آئی تھی؟ حضرت نوح کے زمانے کے بعد اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, سب کے سب بت پرست ہو چکے تھے. کشتی میں تو صرف مواحد رہ گئے تھے, پھر بت پرستی کہاں سے آ گئی تھی؟ اس پہ غور فرمائیے گا. اور اگر آپ کو کہیں مل جائے کہ تاریخ میں کہ یہاں بت پرستی آئی کیسے تھی, اس کا مقایسہ کیجئے گا اپنی زندگی سے. کہیں میں تو کسی بت پرستی میں نہیں پھنس چکا ہوں. اب اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کے سوال ہونے والے ذہن کے لیے, کہ آپ کے ذہن میں سوال ابھرے. اور سوالوں کا ابھرنا بہت اچھا ہے. بلکہ ہماری ایک استاد کہا کرتی تھیں, خاتون کہتی تھیں کہ اگر مجلس میں لوگوں کے ذہن میں صرف سوال اٹھ جائیں, مثبت سوال, یہ بھی کامیابی کی دلیل ہے کہ لوگ سوال تو کم از کم کرنے کے قابل ہو جائیں. بہرحال میں اس سوال کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب دو منصوبے شیطان کے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک منصوبہ تو یہ کہ وہ لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرتا ہے. ایک طرف سے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرتا ہے, لوگوں کو خدا سے دور کر لیتا ہے. دوسری طرف سے انبیاء کے مقام کو الوہیت کے مقام میں لے جاتا ہے. اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ انبیاء کے مقام کو الوہیت کے مقام میں لے جاتا ہے, خدائی کے مقام میں لے جاتا ہے, اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں اسے. مثلا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ دین خدا کو اس نے تبدیل کر لیا. دین خدا وہ نہیں رہا جو خدا نے بھیجا تھا. خدا کے دین میں نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اس نے تبدیل کر دیا. یہ بھی ایک کامیابی ہے. ٹھیک ہے کہ ختم نہیں ہوا, لیکن کم سے کم وہ تو نہیں رہا جو خدا نے بھیجا تھا. یہ ایک کامیابی ہوگی. اچھا, اس کے پیچھے ایک اور کامیابی نصیب ہوگی. وہ کیا؟ وہ جو دین خدا آیا تھا, اس کی ایک تاثیر تھی, اس کی ایک افادیت تھی. اب یہ جو منحرف دین ہے, اس میں افادیت نہیں ہے. یہ جعلی ہے, یہ اصلی ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے ایک مشین لے کر آئے اور میں نے مشین کے صرف اندر کے سارے پرزوں کو نکال کر صرف ڈھانچہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا, تو کیا یہ وہی کام کرے گا جو آپ لائے تھے؟ نہیں, یہ دوسرا ہے. اس کی وہ افادیت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے دین کی تھی. یہ دوسرا فائدہ شیطان کو مل گیا. تیسرا فائدہ کیا ملا؟ وہ جو خدا کا دین ہوتا ہے, وہ اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. جو شیطان کا بنایا ہوا دین ہوگا, یہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو؟ نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور میں ذرا سا رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگے گا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن گئے, مقام اور بڑھ گیا, لیکن کیا یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا؟ اگر یہ بہتر ہوتا تو کیا خدا نے اس کے سوا کچھ اور بھیج کر بندوں پہ ظلم کرنا تھا کیا؟ اگر وہ بہتر تھا جو شیطان لایا ہے تو خدا نے پھر یہ کیوں بھیجا تھا؟ خدا بھی وہی بھیج دیتا. اس کا مطلب ہے یقیناً اس کے اندر کوئی نقصان تھا. اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں بیچ میں عرض کرتا چلوں, 28 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. اس 28 سال میں نہیں معلوم کتنی دفعہ دین کا دفاع کرنا پڑا ہے. مثلا کبھی غیر مسلمانوں کے سامنے, کبھی مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے, کبھی کسی فکر والے کے سامنے, کبھی کسی فکر والے کے سامنے. میں نے ہمیشہ ایک بات کو اپنے اندر احساس کیا ہے, ہمیشہ ایک بات احساس کی ہے, اگر دین 19-20 بھی تبدیل کیا تو جو تبدیل کیا ہے وہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا, وہ ڈیفینڈ نہیں ہوگا. جو خدا کا دین ہے وہ ہمیشہ آپ اس کا دفاع کر سکیں گے, لیکن جو آپ نے 19-20 بھی تبدیل کر دیا, اب چاہیں اس کا دفاع کریں, اب دفاع نہیں ہوگا, اب آپ کمزور پڑ جائیں گے, اب آپ کی دلیل میں کمزوری رہے گی. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, اگر تمام تر علم کے باوجود آپ کسی مقام پر اپنے کسی دینی حکم کو دفاع کرنے میں ناکام رہے تو من جملہ ایک چیز یہ دیکھ لیجیے گا, یہ دین کا حکم تھا بھی یا نہیں تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی منمانی کا دفاع کر رہے ہیں؟ دین خدا بہت اچھی طرح دفاع ہوتا ہے, اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اگر دفاع نہیں ہو پا رہی کوئی چیز, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے, اس فرض کے ساتھ کہ علم میں کمی نہیں ہے. ایک مشکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے, لیکن اگر علم بھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مشکل کہیں اور بھی ہے. بس یہ تین فائدے ہو گئے شیطان کو, ایک تو یہ کہ دین خدا تبدیل کر لیا اس نے, دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ منحرف دین کے اندر وہ افادیت نہیں ہے, تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اللہ کے دین میں جاذبیت تھی, اٹریکشن تھا. یہ جو شیطان دین بناتا ہے جس کے اندر ظاہری طور پر بہت اچھائی کرتا ہے, نبی کے مقام کو بلند کرتا ہے, اس میں اٹریکشن نہیں ہے, اس میں جاذبیت نہیں ہے. چوتھی بات, اس دین خدا کے کچھ دشمن ہوتے ہیں, اس شیطان کے بنائے ہوئے کے بہت دشمن ہوتے ہیں. پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کس سے لڑ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں خدا کا جو دین بھیجا تھا وہی خراب تھا, نعوذ باللہ, ہمیں اس سے لڑنا پڑے گا, وہ شیطان کے بنائے ہوئے دین سے لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی منحرف فکر کا دفاع نہیں کر سکیں گے ہم, کبھی بھی منحرف فکر کا دفاع نہیں کر سکیں گے. ان سب کا حل کس میں ہے؟ ان سب کا ایک حل ہے, توحید کے اندر. علم حاصل کریں توحید کے اوپر. اگر کسی قوم کے اندر توحید مضبوط ہو, جو پورے دین کی اساس ہے, اگر توحید مضبوط ہو, کوئی منحرف کرنے والا اتنی آسانی سے منحرف نہیں کر پائے گا. اور اب آپ تھوڑا سا اور کھولتے ہوئے فکر کو, گزشتہ 30-40 سال کے اندر اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے منصوبوں کو دیکھیے, جو شیطان اور شیطان کے چیلوں نے ہماری قوم کے خلاف بنائے, ان منصوبوں کو دیکھیے ذرا, کس طریقے سے کبھی دوست بن کر کبھی دشمن بن کے ہمیں فکر سے دور کیا ہے. اور ان سب کا علاج ایک ہی علاج تھا, ہم توحید کے اوپر غور کرتے. بدقسمتی ہماری ساتھ یہ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم بعض انتہائی اہم موضوعات کے اوپر ناآشنا ہیں. میں تقریباً سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم خدا کو نہیں پہچانتے جیسے اس کو پہچان لینا چاہیے تھا, ہم نہیں جانتے. اور نہ جاننے کی ایک سادہ سی علامت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. آپ کی فکر کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں, ایک دفعہ ایک دوست میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولا امیر المومنین کی ولایت پر کوئی دلیل دو. میں نے کہا میں تمہارے کہے سے سمجھ گیا ہوں تمہارے ذہن میں کوئی نئی دلیل آئی ہے, تبھی تم کہہ رہے ہو کہ دلیل دو, ورنہ تمہیں میں کیا دلیل دوں, پہلے سے جانتے ہو. کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے, میرے ذہن میں ایک دلیل آئی. میں کہا بولو کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ اگر امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ, اگر فرض کریں امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے, تو بتاؤ علی کے سوا اور کس نے توحید کو بیان کیا ہے؟ کسی کا بھی توحید کے اوپر کوئی بیان لے کر آؤ. کہنے کا بھائی اگر امیر المومنین جانشین نبی نہیں ہے تو پھر تم جس کو جانشین مانتے ہو اس کا توحید کے اوپر کوئی خطبہ لے کر آؤ. اور ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں تم سالوں گھومتے رہو گے تمہیں کسی کا توحید پر کوئی بیان نہیں ملے گا. توحید بیان کیا تو امیر المومنین نے بیان کیا. کہنے کا کسی نے بھی کوئی خدا کے بارے میں بیان دیا اس بیان کو لے کر آؤ, اور امیر المومنین نے جو توحید کو بیان کیا نہج و بلاغت میں اس کے برابر میں رکھو, تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کون نبی کا وصی ہے. تم کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو جاؤ جہاں پہلے سے دنیا تھی تو تمہیں خود بخود دنیا مل جائے گی, یہ ہوگا. لیکن تم متقی باپ کے بیٹے ہو اس لیے تم کو تقویٰ مل جائے, یہ نہیں ہوگا. تمہیں محنت کرنی پڑے گی. الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب, کسب کرنی پڑتی ہے آخرت. اگر فرد کے لیے یہ قانون ہے تو مطمئن رہیے گا قوم کے لیے قانون بہت سخت ہوگا. کوئی قوم مفت میں تقویٰ حاصل نہیں کر پائے گی, کوئی قوم مفت میں کسی منصب اور مقام کو حاصل نہیں کر پائے گی. اور یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے یہ ہمیں ایک اور حقیقت, بہت اہم حقیقت سمجھا رہی ہے. وہ بھی میں آپ کی خدمت میں آخری نقطے کے طور پر عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ان چھ پوائنٹس کو نہ بھلائیے گا, ان چھ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنی قوم کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان چھ پوائنٹس سے گائیڈنس ملے گی. کہ ان چھ پوائنٹس کو اپنی ولنبلٹی سمجھیے, اپنی وہ جگہ سمجھیے جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے, وہاں سے دشمن حملہ کرے گا. اس کو اسٹرینتھ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے حملات کم ہو جائیں. قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ایک بات بہت اہم ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ یہ وہ بنی اسرائیل قوم ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو فضیلت دی عالمین کے اوپر. تمام دنیا کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے. یہ قوم بنی اسرائیل جب تک حجت خدا کی تابع تھی اس کو فضیلتیں ملی ہیں, اس کو فضیلتیں ملی ہیں. یہ قرآن کریم جو کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تمام دنیا کے اوپر, چند صفحات گزرنے کے بعد کہتا ہے وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان کے اوپر ذلت اور بے بسی ہم نے لکھ دی ہے. یہ کیسے ہوا؟ خدا تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے اس قوم کو فضیلت دی تمام عالمین کے اوپر, تھوڑی ہی دیر کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم کے اوپر ذلت اور بے بسی ہم نے لکھ دی ہے, یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ جا کے دیکھیے گا کس جگہ ایسا ہوا ہے, کس نافرمانی کے بعد خدا نے کہا ہے اب ذلت لکھ دو ان کے اوپر, کس نافرمانی کے بعد. آپ سورہ بقرہ میں اس کو بہت آسانی سے دیکھ پائیں گے. دیکھیے اس نے کہاں کہاں نافرمانیاں کی ہیں. یہ نافرمانی ہوئی خدا نے نہیں کہا ذلت لکھی ہے, پھر ایک نافرمانی ہوئی خدا نے نہیں کہا, ایک جگہ آ کر ایسی نافرمانی ہوئی خدا نے کہا بس اب اس نافرمانی کے بعد معاملہ ختم, ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے. کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں ان کے قوم کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس دشمن کا مقابلہ کرو, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حجت خدا کی نافرمانی اس کو بے بس کرنے سے تم پر ذلت لکھ دی جائے گی. حجت خدا کو بے بس کیا, حجت خدا کی نافرمانی کی, اس کو تنہا چھوڑا, مسخرہ بھی کیا, اس کا مطلب ہے تم پہ ذلت لکھی جائے گی. عزیزان محترم ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی امتحان سخت ہے, میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ابھی سخت نہیں ہے, ہم بہت سخت امتحان سے گزریں گے. ہم اتنی سادہ تیاری پر کامیابی نہیں لے پائیں گے, ہمیں اپنی تیاری کو بہت سخت کرنا پڑے گا. جہاں جہاں ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ان تمام کی ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی. اگر ہماری توحید کمزور ہے ہمیں اپنی توحید مضبوط کرنی پڑے گی. اگر ہم حجت خدا کی فرما برداری کے اندر کم ہیں ہمیں حجت خدا کی فرما برداری مضبوط کرنی پڑے گی. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے یہاں ترک ہو چکا ہے, اس کے بعد تصور کریں ہم دین بچا لیں گے؟ ہم قطعاً نہیں بچا پائیں گے. ہمیں امیر المومنین اور سید الشہداء کے راستے پر چلتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرنا پڑے گا. اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور یہ ہے کہ ہم 1400 سال کے فاصلے پر, ہمیں اس کے پیٹرن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر 1400 سال پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس طریقے سے ہوا تھا آج کے معاشرے میں کس طریقے سے ہو تو فائدہ دے گا. ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ علمی فکری طور پر اپنے ذہنوں کو تیار کریں. یہ کہ ہم مجالس کے اندر فکری بات نہیں سننا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ کہ یہاں پر بیٹھنے والے آپ کو علمی اور فکری گفتگو نہ کر پائیں آپ کے سامنے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ کو موقع دینا چاہیے ان کو بھی اپنی قوم کی سطح فکری کو بلند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے. لہذا حد قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ اتنا بتائیں جتنا لوگوں کو معمولاً سمجھ میں آتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ بتائیں تاکہ سطح فکری بلند ہو, تاکہ سوچنے سمجھنے کے ذریعے سے ان کی فکریں بلند ہوتی چلی جائیں. آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی ورنہ آپ دشمن کے سامنے کمزور واقع ہو رہے ہیں. اور دشمن اسی خاطر ہر چند دن کے بعد ایک نیا حربہ لے کر آتا ہے. کیوں دشمن اتنا مضبوط ہو گیا ہمارے درمیان؟ چند ایس ایم ایس چلاتے ہیں, ایک نئی فکر ایجاد کر لیتے ہیں, کبھی ایک لفظ کے اوپر قوم کو بکھیر دیتے ہیں. ایک لفظ لے کر آئے, ولادت کہیں یا ظہور کہیں, قوم کو دو ٹکڑوں میں کر دیا. کیوں قوم اتنی کمزور ہے؟ کیوں فکری طور پر یہ اتنے نادان ہیں کہ ان کو دشمن چند ایس ایم ایس کے جادو کے ذریعے سے گمراہ کر سکتا ہے, تفرقے کے اندر مبتلا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی مشکل ہے؟ اس کی مشکل ہے اس کی فکری بنیادیں کمزور ہیں, اس کی فکری بنیادوں پہ محنت نہیں ہوئی ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں اس ممبر سے کر لینا چاہیے. ہمیں اپنی فکری بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارے پاس فکر ہونا چاہیے, ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. دشمن اس طرح سے چند ایس ایم ایس کر کے, چند ایڈورٹائزمنٹ دے کر ہم سے کھیل نہ سکے. اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اہل بیت کی روایات پڑھیں, اپنے عقائد کے اوپر محنت کریں, توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں, خدا متعال کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے, آپ کیسے ہوگا کہ ایسے دشمن کی چھوٹے چھوٹے حربوں کا شکار ہو جائیں؟ آپ کبھی شکار نہیں ہوں گے پھر. اور آخری بات اس سلسلے میں, خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں. وہ انسان شیطان کی پناہ میں جانے کو تیار پڑا ہے جس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے. اس کو تو خدا نہ, شیطان ویسے ہی اپنی طرف لے جائے گا, وہ شیطان کے جال میں پھنس جائے گا جس کا خدا سے رابطہ نہیں ہے. آپ کا خدا سے رابطہ ہونا چاہیے. مثلا آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں, فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں بغیر فکر کے پڑھتے ہیں؟ اگر بغیر فکر کے پڑھتے ہیں تو پھر کہاں خدا سے رابطہ ہے آپ کا؟ اپنے رابطے کو استوار کریں. میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی, ایک نسبتاً لمبا سجدہ کر دیں جس میں خدا سے کلام کریں, آپ کا خدا سے رابطہ بنے کوئی. اپنی مشکلات میں خدا سے طلب کریں. کیوں طلب نہیں کرتے؟ آپ کے مومن بھائی بہنیں کراچی کے اندر دھرنے کے لیے بیٹھے ہیں, با خدا اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ کو پتا چلا آپ نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے, دل سے کی دعا یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر کیوں نہیں کی؟ اپنے لیے تو اتنی دعائیں کرتے ہیں آپ, اپنی قوم کے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ آپ کو خبریں ملتی ہیں کوئٹہ کے اندر بندے شہید ہوئے, کتنی دفعہ ان کے لیے دعا کی؟ آپ کو خبریں ملتی ہیں گلگت, پارا چنار, ڈیرہ اسماعیل خان, کراچی, خود پنجاب کے نہیں معلوم کتنے شہروں کے اندر لوگ شہید ہوتے ہیں, کیا صرف خبر پڑھتے ہیں ختم؟ ان کے پسماندگان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں خدا سے؟ کیوں نہیں سوچا؟ میں فہرست دیکھتا ہوں کبھی میرا دل کڑتا ہے, ایک ایک صوبے کے اندر ہزار شہید, 500 شہید تاریخ کے اندر, کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا اب تک؟ بحمد اللہ رب العالمین ایک اچھا ادارہ ہمارے پاس شہید فاؤنڈیشن کی صورت میں موجود ہے. میں پچھلے مہینے کی ان کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, ہر مہینے 77 لاکھ روپے تقسیم کر رہے ہیں, 7.7 ملین, 77 لاکھ روپے. آپ کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ اور میں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے سکتے ہیں؟ عزیزان محترم, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے خدا کے سامنے جواب نہیں دینا ان باتوں کا؟ کیا مثلا مولا امیر المومنین مجھ سے سوال نہیں کریں گے, تم تو کہہ رہے تھے میرے چاہنے والے ہو, میرے چاہنے والے جان دے رہے تھے تو تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ان سب پہ ہمیں آپ کو جواب دینا ہے, وقت کے امام ہم سے پوچھیں گے. چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر مہینوں ہزاروں دینے والے دو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے؟ اس کا سوال نہیں کریں گے وقت کے امام ہم سے؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ ان سب چیزوں کا ہم سے سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ تمام مظلوم ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میرا بھائی جیل کے اندر ہوتا میں سکون کی زندگی گزارتا، تو کسی اور کا بھائی جیل کے اندر ہے، میرے دل کے اوپر کیوں کچھ نہیں بیتتی؟ کیوں میں نہیں ہلا؟ اعزان محترم، یہ سب وہ سوال ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے. آپ مت سمجھے دین آسان ہے، دین ذمہ دار ہے، دین ذمہ داری دے گا. وقت کے امام تشریف لائیں گے، ہم لوگ ایسی زندگیوں میں مشغول رہیں گے اپنی. یہ کہ ہم نہیں ہیں وہ جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اسی خاطر وہ فرزند تشریف نہیں لا رہے، ورنہ ان فرزند رسول کو تشریف لیا جانا چاہیے تھا. اب تک آپ کو اور مجھے بیدار ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور اپنے لیے لائن آف ایکشن بنائیے. بعض اوقات مثلا اتنی ساری باتوں کے بعد اگر ہم بالکل کنکریٹ کوئی پوائنٹ نہ دیں تو لوگ کہیں گے ممکن ہے کہ نہیں یہ صرف باتیں ہو گئیں. میں آپ کی خدمت میں صرف چھوٹے چھوٹے دو تین مشورے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چھوٹے چھوٹے مشورے جن سے آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. نمبر ایک، آپ سے گزارش ہوئی ہر روز اہل بیت کی روایات میں سے ایک یا دو یا چند روایات جتنی آپ کے لیے ممکن ہے ضرور پڑھیں. اگر آپ اہل بیت کے مبلغ بننا چاہتے ہیں، سادہ سی ایک ترکیب عرض کی آپ سے، مثلا ہفتے کے دن اتوار کے دن آپ چند روایات پڑھیں، جو روایت آپ کو دل کو لگے کہ بہت اچھی ہے، آپ پر اثر ہوا ہے، اسے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. ایک ہفتے تک جہاں کہیں بیٹھے ہوں اس روایت کو کھول کے لوگوں کو سنائیں. آپ کو موقع ملے گا، آپ شاید دین کی تبلیغ میں آگے بڑھ جائیں گے، خدا شاید آپ کو اس مقام تک پہنچا دے. یہ چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. دوسری بات یہ عرض ہوئی، ایک سجدہ کم از کم نسبتاً طولانی کریں، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں. آپ اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میرے خیال میں شاید 70-80% کمانے والے لوگ ہوں گے. آپ کو مشورے سے کہوں گا، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، کم از کم سے لے کر زیادہ جہاں تک ممکن ہے، کچھ نہ کچھ شہدا کے فنڈ میں ضرور ڈالیں. یہ یتیم بچے کس کی ذمہ داری ہیں پھر؟ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر دوں، دین کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم میں اور آپ میں سے کسی نے ان یتیموں کو نہیں پالانا، وقت کا امام خود پال لے گا. بخدا عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے اور آپ میں سے کسی نے ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہ وقت کے امام کے بچے ہیں، وہ خود پال لیں گے. کیوں اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر رہے ہیں؟ کیوں اس تبرک سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ جتنا طاقت اور توانائی میں ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہے، کم از کم اتنا تو کر لیں. کل وقت کے امام سوال کریں گے مجھے اور آپ سے، آپ کے ہر مہینے کی کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ شہدا کے لیے دے رہے ہو، ان کے بچوں کی سرپرستی کے لیے دے رہے ہو. ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، ادارہ مستند ادارہ ہے، قابل اعتبار ادارہ ہے، ہمیں اس ادارے کے اندر کوئی مشکل نظر نہیں آتی اعتبار کے حساب سے، لہذا آپ کا دینا بہت ضروری ہے اس کے اندر. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض ہوا، ہماری بنیادی ترین کمزوری ہمارے عقائد کی کمزوری ہے. اپنے عقائد کو مضبوط کریں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کے اوپر مستند کتب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں. دشمن ہمارے عقائد کی کمزوری سے کھیل رہا ہے، وہ ہر روز ہمارے عقائد کی کمزوری کی وجہ سے، ہمارے دلائل کے اندر آگہی نہ ہونے کی وجہ سے مصنوعی اعتراضات کھڑے کر کے ہم سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے، کیوں ہماری قوم، باب العلم کے ماننے والے کی قوم اتنی کمزور واقع ہو؟ اس کو مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، فکری اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. چوتھی بات، خدا سے اپنے رابطے کو بڑھائیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں. مسلسل اپنے فیصلوں کے وقت اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آیا خدا یہی چاہتا ہے مجھ سے؟ آپ ذمہ دار ہیں، میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے خطیب کا جو انتخاب کیا اس کے ذمہ دار ہیں آپ. خدا آپ سے سوال کرے گا، اس کو سننے کیوں بیٹھے تھے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، جو کسی کی بات سنتا ہے توجہ سے، وہ اس کی بندگی میں جاتا ہے، اس کی پیروی میں جاتا ہے. مشہور جملہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، آپ کیا میں ایسے ہی بیٹھ گیا تھا؟ نہیں ایسے نہیں بیٹھے تھے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ لینا ہے. کیوں غلط آدمی کے سامنے بیٹھے تھے؟ خدا آپ سے سوال کرے گا ان تمام چیزوں کے لیے. اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی معنویت کو بلند کریں، اور مسلسل مقرر اپنے ذہن کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے عرض کرنا، مسلسل خدا سے ایک طلب کریں، خدایا مجھے شہادت نصیب کریں، مسلسل خدا سے طلب کریں. اگر یہ طے ہے کہ اس دین کی مظلومیت کے لیے کچھ کی جانیں جائیں گی تو میری جان کیوں نہ ہو، مجھے یہ سعادت کیوں نہ ملے، میں کیوں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا، مجھے ہر بڑھتے ہوئے شہداء کی تعداد پر خدا سے ایک بات کہنی چاہیے، خدا اتنے شہید ہو گئے تو نے مجھے شہید کیوں نہیں کیا ابھی تک، اتنے لوگوں کو تو نے سعادت دی مجھے کیوں محروم کرتا، کیا مجھے مولا کی تبعیت میں نہیں کہنا چاہیے میں شہادت کے پیچھے ایسے ہی بڑھ رہا تھا جیسے کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں بڑھ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں شہادت کے پیچھے بڑھنا چاہیے، شہادت کو خدا سے طلب کرنا چاہیے. بالآخر ہم سید الشہداء کے ماننے والے، اگر ہم سید الشہداء کے ماننے والے، سید الشہداء کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے سردار. اس شہادت میں بہت راز ہیں، تمام گیارہ ائمہ اطہار علیہ السلام شہید ہو کر گئے دنیا سے. اگر مجھے شہادت نصیب ہو جاتی ہے سب سے بڑی سعادت تو یہی کہ اب میرے سردار امام حسین ہیں، ثابت ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کے مجھے کیا چاہیے؟ خدا سے شہادت مانگے، دل سے شہادت مانگے، خدا شہادت نصیب کر. اس طلب کرنے میں جہاں آپ کو کامیابی ملے گی آپ کی قوم کو نجات ملے گی. جو قوم مرنے کو خدا سے طلب کرے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، جو قوم موت کو خدا سے طلب کرنے لگے اس قوم کو کوئی نہیں شکست دے سکتا. حزب اللہ کے جوانوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ ہم مرنے کے طلبگار ہیں، اور جب اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو ان میں سے بعض بچوں نے جشن منایا کہ ہم سوچتے تھے ہم شہادت کے بغیر نہ مر جائیں گے، اب موقع ملے گا جان دینے کا، اس کا مطلب ہے اس قوم کو خدا جتائے گا. جو قوم شہادت کی طلبگار ہے اس کے اندر بے انتہا طاقت ہے. آپ خدا سے شہادت کو طلب کریں، اور اپنے دل کے اندر جتنے بھی وسوسے شیطان ڈالے تمہارے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا، سب کو سید الشہداء کے سامنے پیش کرو. سید الشہداء نے قربانی دی، میں کیوں قربانی نہ دوں؟ علی اکبر قربان ہوئے، میرا بچہ کیوں قربان نہ ہو؟ علی اصغر قربان ہوئے، میں قربانی نہ دوں؟ کیسا تھا جب حضرت سید الشہداء علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے، میں کیوں اپنے جوان کا لاشا نہ اٹھاؤں؟ کیسا تھا جب وہ زہرا کا بیٹا علی اصغر کو لے کر آیا تھا؟ آیا کسی نبی نے ایسی قربانی دی تھی جو علی سید الشہداء نے دی ہے؟ کیوں سید الشہداء کا نام خدا نے اتنا جاری کیا ہے؟ اتنے انبیاء شہید ہوئے، کیوں کسی کی لحد کو خاک شفا نہیں بنایا خدا نے؟ امام حسین کی مٹی خاک شفا ہے، کیوں اللہ نے حسین کی قربانی کو اتنا بلند کیا؟ تمام انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کی قربانیاں ایک جگہ پہ جا کے ختم ہوتی تھیں. ہر نبی خود کو قربان کرتا تھا، سید الشہداء نے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا. ہر نبی خود کو قربان کرتا تھا، سید الشہداء نے علی اصغر کو بھی قربان کیا. اور اب یہ جملہ نہیں کہہ سکوں گا کسی نبی کی بہن ساتھ نہیں تھی، کسی نبی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو سید الشہداء کے ساتھ ہو. سید الشہداء کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. نہیں مانو کیوں میرا دل چاہ رہا ہے میں حضرت علی اکبر کے مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شب جمعہ کوئی شخص حضرت علی اکبر کے مصائب بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دیکھتا ہے خواب میں کوئی آتا ہے کہتا ہے تو علی اکبر کے مصائب شب جمعہ نہ پڑھ. اس نے کہا کیوں نہ پڑھوں؟ کہنے لگا تجھے نہیں معلوم کربلا میں زینب بھی آتی ہیں فاطمہ بھی آتی ہیں. علی اکبر کے مصائب ساتھ ہیں، نہیں معلوم سید الشہداء کے دل مقدس کے اوپر کیا گزر رہی تھی جب علی اکبر کو روانہ کر رہے تھے.
بس ایک موقع آیا جب علی اکبر سامنے آئے, بہت مشہور ایک سلام تھا جس کے اندر ایک جملہ تھا, تقدم ولدی, اے میرے بچے آگے بڑھو. خدا شاہد ہے حسین نے کس دل سے کہا ہوگا علی اکبر سے کہ تو آگے بڑھ جا. بس ایک موقع آیا علی اکبر سے کہا, بیٹا ہم سے تو الوداع کر لیا, تم نے اپنی پھوپھی سے الوداع کیا.
مقاتل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کسی بی بی کے خیمے سے نکلنے پر وہ کوہرام نہیں ہوا جو علی اکبر کے نکلنے پر ہوا.
بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا, کوئی بار بار علی اکبر کو بلاتا تھا, پھر دوبارہ ماتم ہوتا تھا, پھر علی اکبر باہر آتے تھے. علامہ زیشان درجوادی کہتے ہیں جب علی اکبر آخری دفعہ نکلنے لگے تو کسی نے ابا کا دامن نیچے سے پکڑا, انہوں نے کہا یہ کوئی بچی ہوگی. علی اکبر بڑی سختی سے آئے, ایک جملہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں علی اکبر ایسے خیمے سے آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. علی اکبر سختی سے آئے.
چند روایات ہیں ہمارے پاس حضرت علی اکبر کے معاملے کے اندر کہ جب سید الشہداء نے الوداع کیا.
چند روایات ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں, ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا, مستند روایت, یہ روایت مستند روایت, ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے کہا, خدا ہے تو جانتا ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا شبی ہے, خلقاً وخلقاً. جب تیرے نبی کو دیکھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا. علی اکبر کا مقام بڑا مقام تھا. جب علی اکبر چلے, ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا, علی اکبر سے کہا, بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا. علی اکبر روانہ ہوئے, کچھ دیر دور آگے گئے, دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, گویا کہا بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا. نہیں مانو امام حسین نے کیا جواب دیا, شاید کہا ہوگا بیٹا تجھے الوداع کرنا سخت ہے, بہت سخت ہے امام حسین کے لیے. اس کے بعد ایک عجیب روایت لکھی ہمارے پاس, خدا شاہد ہے روایت عجیب روایت ہے, جب علی اکبر زمین کے اوپر گرے, ایک موقع پر باپ کو پکارا, میں نہیں دیکھ پایا, کہا بابا میری مدد کو آئے, کہا بابا آپ پر میرا سلام. بوڑھے باپ کو کیسے بلائے مدد کے لیے, یہ بوڑھا باپ کیسے آئے گا مدد کرنے کے لیے. بس ایک وقت آیا جب بیٹے نے کہا بابا آپ کو سلام, گویا سید الشہداء نے کہا بیٹا بار بار آواز دو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. اب نہیں معلوم سید الشہداء پاؤں پر چل کر گئے یا دونوں ہاتھ پاؤں پر چل کر گئے. سید الشہداء علی اکبر کے راشے کے پاس پہنچے, ایک جملہ انتہائی مسترد جملہ, بہت مسترد جملہ, سید الشہداء کے غمگین دل کو دکھانے کے لیے علی اکبر کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کہا, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفْوَاهُ, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. بس ایک جملہ کہو گا, یہ سید الشہداء ہے کہہ رہے اکبر تیرے بعد کچھ نہیں ہے, کوئی زینب کے دل سے پوچھے اب کیا بچا. خدایا جس نے اولاد سیدہ کو مشکل میں مبتلا کیا اسے بدترین عذاب میں مبتلا فرما.
اے پاک پروردگار, بی بی